أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بھیجے گا محمد وعلى محمد زین محترم آج سورہ جاسیہ کی اختتامی دو آیات بھی تلاوت ہوگی تشریح کریں گے وہاں پر اس سورہ کی تشریح اختتام پذیر ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن شروع کریں گے اور یہ سلسلہ جو تقریباً 15 دن جاری رہا وہ آج اختتام پذیر ہو جائے گا کوشش یہ کریں گے کہ اختتام پر کچھ پوائنٹس کو دوبارہ دہرا لیں جو ہم نے ان دنوں کے اندر بہت زیادہ اصرار کیا ان کے اوپر اور آپ سے بھی التجا یہ ہوگی کہ آپ اپنے تمام اعمال کے دوران جہاں سب کو دعا خیر میں یاد رکھیں انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے گا اور ہماری دعاؤں میں آپ بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے باقی خدا نے مطالع ہم سب کو توفیق دے گا انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد والے محمد سورہ مبارکہ جاسیہ میں سے چند آیات باقی ہیں اور اس کو پہلے اختتام پذیر کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور جو عمل انہوں نے کیے ان کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں اور جس عذاب کو وہ مسخرہ اڑایا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا ہے قیامت کے احوال کے بارے میں ہے اور جانتے ہیں ہم کہ یہ تمام کا تمام مرتبط زندگی ہے اس زندگی کا اس زندگی کے ساتھ ایسا پیچیدہ رابطہ ہے کہ جو فی الحال ہماری نظر میں نہیں آ رہا ہے ایک ایک عمل سے وہاں کی زندگی کی بہت ساری چیزیں متاثر ہو رہی ہیں اور جانتے ہوں تب بھی ہو رہی ہیں نہ جانتے ہوں تب بھی ہو رہی ہیں مثال کے طور پر خدا نہ کرے ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک عمل کو انجام دے رہا ہوتا ہے اس عمل کے اندر کسی کی نعوذ باللہ کوئی اہانت ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا توجہ دیتا تو شاید سمجھ لیتا لیکن شاید توجہ نہیں دے رہا سمجھ نہیں رہا لیکن کچھ نہ کچھ اثر اس کا ہو رہا ہوتا ہے پھر کسی موقع پر خدا نے ہدایت دیتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں میں نے اس موقع پر غلطی کی تھی تو پہلا فریضہ یہ بنتا ہے کہ وہ توجہ دے اپنے کاموں کے اندر تمام جوانب کو دیکھے شاید آج کے زمانے میں جو کلچر ہے وہ کلچر بڑا سیلفش کلچر ہے اپنے گرد ایک کھول بنا لیتے ہیں شیل بنا لیتے ہیں سمجھتے ہیں پوری زندگی پوری دنیا میرے گرد گھومے گی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو عقل مند آدمی ہے جو خدا نمتال کی راہ میں چلنے والے لوگ ہیں وہ معمولاً اپنے آپ کو محور نہیں بناتے بلکہ خدمت کرنے کو محور بنا لیتے ہیں ہمیشہ یہ سوچیں دوسرے کو کیا دے سکتے ہیں ہم لوگوں کی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اچھا جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب انسان کی ایکسپیکٹیشنز کم ہوتی ہیں توقعات کم ہوتی ہیں تو پھر تنازع جھگڑا بھی بہت کم ہوتا ہے اگر انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ میں نے کچھ دینا ہے تو بات پھر بہت آسان ہے اور حتیٰ میاں بیوی کے رابطے میں بھی ایسا ہی ہے بچوں کے رابطے میں بھی ایسا ہی ہے جو ہم لوگ کے یہاں خاندانی مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ بنیادی ترین وجہ اسی عقائد کی کمزوری ہے اگر قیامت کے اوپر واقعاً یقین ہو اور ہم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نظام کو ہم سمجھتے ہوں تو میرے خیال میں یہ خاندانی مسائل پیش آنے ہی نہیں چاہیے تھے اگر کسی نے واقعاً یہ ٹھانی ہو کہ وہ دوسرے کو دے گا دوسرے کی خاطر زندگی گزارے گا تو اس کا جھگڑا بہت کم کسی انسان سے ہوگا اگر وہ اس بات کو سوچی نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے بلکہ یہ سوچے کہ میں نے دینا ہے مثال کے طور پر یہ سوال کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے کہ چلو مرد جو ہیں وہ اتنے ڈھیر سارے کام کر سکتے ہیں معاشرے کے لیے کر سکتے ہیں جد و جہد تلاش کوشش ایک عورت کیا کر سکتی ہے یوں سمجھ میں آتا ہے ہر آدمی سے جو خدا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی حیثیت میں ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم نے کاروباری آدمی کے لیے کہا مثال کے طور پر وہ 3 ریکمنڈیشنز کے جو آیت اللہ شاہ بانی نے کہی تھیں کہ وہ نماز اول وقت پڑھے حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھے. اچھا اس پوائنٹ کے اندر ایک تھوڑی سی باریکی ہے اور اس کو آپ اس طرح لے لیں کہ جو نماز اول وقت پڑھیں تو تھوڑا سا وقت سے پہلے موو کریں, یعنی اذان کی آواز آنے پر نہ ہلیں بلکہ اس سے 10 منٹ پہلے ہل جائیے, آپ وضو کر لیجئے اور وہاں پہنچ جائیں جہاں نماز ہونی ہے. یہ جو آپ نماز کا انتظار کریں گے اس سے ڈیولپمنٹ ہے, اصل میں اصلی اسپریچول ڈیولپمنٹ اس نماز کے انتظار کے اوپر ہے. تو اس کو اہمیت دیجیے گا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے نماز اول وقت کا مطلب یہ ہے کہ جیسی اذان کی آواز آئی اب آپ وضو کرنے نکلیں, نہیں, تھوڑا سا پہلے اٹھیے. اور شاید خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو, خدا یہ چاہتا ہے بندہ میری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہو. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے ملاقات کا وقت شروع ہو گیا ہے اب میرا بندہ سوچے گا میں ملوں گا یا نہیں ملوں گا. نہیں, اچھا دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ جب ہاؤسنگ اسکیمس اناؤنس ہوتی ہیں تو لوگ دروازہ کھلنے سے بہت پہلے پہلے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری باری آنے پر ختم ہی نہ ہو جائے وہ. اور تو اس میں پتہ نہیں کیوں ہم لوگ چھوٹی سی ایک لائن اگر 10 منٹ پہلے لگا لیں تو ہمارے بہت سارے مسائل اس میں حل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ, خدا ہمیں توفیق دے. بات ہو رہی تھی اس میں کہ خواتین کے لیے پھر ہم کیا کہیں. چلیے, وہ کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ نماز اول وقت کے اوپر توجہ دے, دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ حقوق شرعی اپنی کمائی کے اندر کم از کم کے اوپر اکتفا کر لے, تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہر مہینے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی کوشش کرے. مثلا خواتین کے لیے کیا سوچیں, میرے خیال میں ان دونوں پوائنٹس کے ایسنس کو نکال لیجئے, دونوں پوائنٹس کو. مثلا پہلے میں کہا تھا کہ وہ اپنے منافع میں سب سے کم کرے. ایک کاروباری شخص کے لیے مادہ پرستی اور دنیا پرستی کی سب سے بڑی صورت یہی ہے, منافع کمائیں. اچھا, ایک عورت کے لیے دنیا پرستی اور مادہ پرستی کی سب سے بڑی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اس جگہ پر خدا نے متعال چاہے گا کہ مجھے دو, صحیح ہے. یہاں سے اس سے کہا تھا منافع کم کرو میری خاطر, عورت سے کیا کہے گا؟ عورت سے کہے گا میری خاطر اپنے حسن کے اظہار کے اوپر توجہ مند دو, وہاں سے سب لگائے گا. عورت کے اندر جو سب سے بڑی مادہ پرستی کی حس ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ وہ غیر مرد کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کرے, خدا پسند نہیں کرے گا. عورت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اسراف, اپنی زیبائش کے اندر, اپنی آرائش کے اندر اور اپنی جمالیات کے اندر اس کے اوپر اسراف کرنا, خدا نے متعال کیا چاہے گا؟ سادگی اختیار کرے. ہر شخص سے اس جگہ چاہے گا جہاں وہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے. مثال کے طور پر ابھی جیسے ہم لوگوں نے یہ باتیں کی تو کسی نے کہا کہ بھائی آپ نے کہا کہ وہ منافع میں سے سب سے کم نکالے, جو سیلریڈ کلاس ہے وہ کیا کرے؟ وہ تو بیچارے کو تنخواہ ملتی ہے, کنفرم ایک تنخواہ ملتی ہے, اب اس میں کم زیادہ کا کیا کر رہے ہیں؟ اور اچھا اگر نہ بھی نکالے وہ تو کیا ہے, وہ سامنے والا پتہ نہیں اور بڑا لٹیرا ہے, وہ جو اس کو تنخواہ دے رہا ہے ویسے ہی بہت کاٹ کاٹ کے دے رہا ہوگا. تو اس سے اس کی جگہ پہ مطالبہ کیا جائے گا. مثلاً ہمارے پاس آئے کریمہ موجود ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, کہ ان کے اموال کے اندر ایک کنفرم حق ہوتا ہے. کس کا حق ہوتا ہے؟ سوال کرنے والے کا اور محروم شخص کا, للسائل والمحروم. تو آپ اپنی ہر کمائی میں سے کچھ نہ کچھ حق سائل اور محروم کے لیے نکالتے رہیے, خدا تعالیٰ کی اس ایک آئے کریمہ کا مصداق بن جائیں گے. یہ آیات کا مصداق بننا بہت اہم ہے. مثلا ایک آیت ہے مستغفرین بالاسحار, صبح کے وقت استغفار کرتے ہیں, اس کا مصداق کیسے بن سکتا ہے؟ کوئی پوچھا گیا علماء سے کہ بھائی اس آئے کریمہ میں لکھا ہے مومنین وہ ہوتے ہیں جو صبح کو استغفار کر رہے ہوتے ہیں سحر کے موقع پر, اس کا مصداق کیسے بن سکتے ہیں؟ کہا سحر کے موقع پر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کتنے دن کہوں تو اس کا مصداق بن جاؤں گا؟ فرمایا ایک سال. ایک سال اٹھو اذان صبح سے پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کم از کم 70 دفعہ کہو, اگر ایک سال اس کام کو کر لیا مستغفرین بالاسحار کا مصداق بن جاؤ گی. اچھا اگر اس کا مصداق بن گئے تو کیا ہوگا؟ اب آپ پتہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ قیامت کے دن اس ایک آیہ کریمہ کو پڑھا جائے گا, لوگوں سے پوچھا جائے گا تم سے کون اس کا مصداق ہے, اس کو ایک درجہ بلند کر دیا جائے گا. ایک ایک آیت کریمہ پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا رہے گا. اب آپ دیکھتے رہیے میں کس آیت کا مصداق بن رہا ہوں. اور خدا نہ کرے اگر کسی غلط کی آیت بتائی گئی تھی کہ خدا جھوٹے کو پسند نہیں کرتا, پوچھا جائے گا مصداق کون ہے, مصداق وہ ہے ایک درجہ کم کر دیا جائے گا. تو آپ تمام آیت کریمہ کو پڑھتے وقت ایک چیز جو تلاش کر سکتے ہیں وہ یہ کہ میں اس آیت کا مصداق ہوں اچھائی میں, یا خدا نہ کرے برائی میں کسی آیت کا تو مصداق نہیں بن رہا. اس کو کم کرنے کی کوشش کریں, جو برائی میں ہے اس کو اچھا میں بڑھا لیں. تو خاتون کیا کریں, ایک عورت کیا کریں, مومنہ جو چاہتی ہے معنوی ترقی ہو, نماز کا معاملہ تو اس کے لیے مشترک ہو گیا, نماز کے اوپر توجہ دے گی. دوسری بات کیا ہوئی, اپنے 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 اندر جو اسراف کی کیفیت ہے اس اسراف کی کیفیت کو اختتام پر لے جائے, سادہ ترین زندگی گزارنے کی کوشش کرے. تیسری بات کیا ہو سکتی ہے, اپنے ارادے کو اپنے شوہر کے ارادے کے اوپر قربان کرے, خدا نے اس طرح چاہا ہے اسے, اپنے ارادے کو اپنے شوہر کے ارادے کے اوپر قربان کرے. مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی کہ میرا شوہر بہت بہت بد اخلاق ہے, اتفاقاً اگر کوئی عقل مند ہو تو اپنے زوج یا زوجہ کی بد اخلاقی سے بہت معنوی دولت کما سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم دعا کریں کہ کوئی زوجہ سے کوئی بد اخلاق نکل آئے تاکہ ہم معنوی دولت کمائیں, اگر خوش اخلاق ہو تب بھی بہت کچھ مل سکتا ہے, لیکن خدا نہ کرے اگر بد اخلاق ہے اس سے بہت دولت کمائی جا سکتی ہے, اس سے معنوی دولت بہت کمائی جا سکتی ہے. تو اپنے ارادے کو اس کے اوپر قربان کرنے کی کوشش کرے. پردے کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ایک عورت جو پردہ نہیں کر رہی یا غیر مردوں کو اپنے آپ کو اظہار کر رہی ہے, مطلب کیا ہے اس کا, مطلب صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے بتائی ہوئی حدود پر قانع نہیں ہے. اب یہ چاہے کہ معنوی ترقی ملے مجھے, کیسے معنوی ترقی ملے گی, خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے اوپر قانع نہیں ہے. اسی طریقے سے کچھ دن ابھی کل شاید یا آج کسی نے فون کر کے مجھے کہا, اچھا پوائنٹ اشارہ کروایا کہ بھائی ہم اتنی باتیں کر رہے ہیں معنوی ترقی کے اوپر اور اس کے اوپر اس کے اوپر, انہوں نے میں اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتا لیکن اشارتاً کہنا یعنی تھوڑا سا کم سے کم اشارہ کر دینا اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک خدا تعالیٰ نے ہم سے کم از کم تمام مراجع بھی کہتے ہیں احتیاط واجب کی حد میں داڑھی مانگی ہے, کم از کم احتیاط واجب کی حد میں, یعنی اس کو اس حد تک فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر کسی آدمی کی داڑھی نہ ہو تو کیا جماعت کرا سکتا ہے, تو کہتے ہیں نہیں جماعت نہیں کرا سکتا. کیوں نہیں کرا سکتا, کہتے ہیں جو علنی گناہ کر رہا ہو اس کی جماعت قبول نہیں ہے کیونکہ وہ عدالت سے ساخت ہو جائے گا, اتنی اہمیت تو ہے. پھر میں ان تمام باتوں میں نہیں جاتا, میں ایک بہت سادہ سی بات سوچتا ہوں, وہ یہ کہ اگر امیر المومنین کو دیکھوں نہیں چاہوں گا ایسا بنوں جو چہرہ ان کو پسند آئے, نہیں دل چاہے گا ہمارا, مثلا ہمارا چہرہ ویسا ہو ہمارا حال بلیا ایسا ہو جو مولا کو پسند آئے. اب ایک بات بہت آسانی سے اپنے دماغ سے پوچھ لیں, مجھے کہ اگر میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو یہ مولا کو زیادہ پسند ہے یا ہو یہ زیادہ پسند ہے؟ فرض کرتے ہیں کوئی کہتا ہے واجب نہیں, چلو واجب نہیں ہے کوئی بات نہیں, اب یہ پوچھو مولا کو کیا پسند ہوگا؟ ہمیں تو اس کی طرف جانا چاہیے تھا, ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں واجب اور حرام کے اوپر نہیں رکنا چاہیے تھا, کوئی کاروباری ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے تھی ان کے ساتھ, ان کے ساتھ عاشقانہ ڈیل کرنا چاہیے تھا. لہٰذا ایک آدمی کراچی میں رہنے والا ایک بتا رہا تھا, اس کے فرزند نے مجھے بتایا کہ نہیں میرے باپ جب تک زندہ تھے ہم دیکھتے تھے ملکیت بہت ساری ہے, گھر میں کوئی پیسہ ہے نہیں, جبکہ پراپرٹیز کافی زیادہ تھیں. تو کہنے لگا کہ ہم سمجھتے تھے ہمارا باپ بہت کنجوس ہے, یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کر دیتا ہے اور ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے. تو کہنے لگا کہ ہم نے ایک کبھی پوچھا بھی کہ بابا پیسہ کہاں جا رہا ہے, تو انہوں نے یہی کہا تمہیں جو چیز ضرورت ہے وہ مجھے بتاؤ, میں دیکھتا ہوں تمہیں دلا دوں گا. کہنے کا مرنے کے بعد پتہ چلا ان کے کہ وہ خمس 80% نکال رہے تھے, اور انہوں نے کہیں پہ تذکرہ کیا ہوا تھا اس طرح سے کہ مجھے امام سے شرم آتی ہے کہ میں 20% ان کو دوں 80 خود رکھوں, کہا میں 80 امام کو دوں گا, مجھے امام سے شرم آتی ہے. واجب 20% تھا, بندہ خدا عشق میں 80% نکال رہا تھا کہ میں اپنے مولا کے ساتھ کاروباری ڈیلنگ نہیں کر سکتا, میں زیادہ دوں گا ان کو. میں نے کہہ رہا آپ یہ کام کریں اگلے مہینے میرے پیچھے پڑ جائیں گے آپ. لیکن میں کہہ رہا ہوں جتنا کر سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو کرو کہ بھائی انہیں برا نہ لگے, برا نہ لگے ان کو. اب آپ ایک گاڑی کے اوپر اہل بیت کی اس پہ ڈٹے ہوئے ہو کہ نہیں میں تو نہیں رکھوں, کیا اس میں رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اور جا بھی رہا ہو تو اہل بیت کی پسند ناپسند اہم ہے یا نہیں ہے؟ ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دو, بندگان خدا قیامت کے دن مارے جائیں گے ہم. ایک دفعہ انہوں نے ہم سے کہہ دیا تو نے اتنی سی بات میں ہماری پسند کا خیال کیوں نہیں رکھا, کیا جواب دیں گے پھر ان کو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کے اوپر خیال کرنا چاہیے, جو چیزیں ان کو پسند ہیں وہ کر ڈالیں, جو نہیں ہے پسند وہ نہ کریں, تاکہ اس پسند ناپسند کے صدقے میں جب قیامت میں ان کے سامنے پہنچیں تو ایک سرخرو ہونے کا امکان ہمارا بڑھ جائے. خواتین کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے, سادگی اختیار کریں اور اپنی تہذیب کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے اندر بیٹھے رہیں. ابھی کسی نے مجھے ایک چیز بتائی, اللہ کا شکر ہے مجھے نام نہیں بتایا, ٹھیک ہے مجھے نام پتہ بھی نہیں ہے, لیکن مجھے جو چیز بتائی اس سے مجھے بہت افسوس ہوا. میں وہی بتا دیتا ہوں جس کسی کے بارے میں مجھے واللہ اس کا نام نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک آدمی نہیں دبئی میں اہل بیت کمانے والا ہے, ایک گاڑی لی 2 ملین کی, 2 ملین درہم, نمبر پلیٹ لی 2 ملین درہم کی, 4 ملین درہم خرچ کیے کس بات کے لیے, ایک گاڑی کے اوپر 2 ملین کی گاڑی ہے اور 2 ملین درہم کی نمبر پلیٹ ہے, اتنے کروڑوں روپے خرچ کیے کس بات کے لیے, گاڑی کے اوپر. میں اس آدمی سے سوچا تھا اس کو شرم نہیں آتی. وہ اللہ کہہ رہا ہوں میں افطار کے اوپر بیٹھتا ہوں, میں ذہن ایک چیز کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے سامنے شرم آنی چاہیے, چونکہ جو میں کھا رہا ہوں یہ لوگوں کو نہیں مل رہا ہے, قطعاً نہیں مل رہا ہے, میں جانتا ہوں نہیں مل رہا ہے, بھوکے مر رہے ہیں لوگ. خدا شاید ہے میں نے اپنے لیے طے کیا ہوا ہے کہ جب بھی افطار کے اوپر بیٹھوں گا خدا مجھے اس ریاکاری سے محفوظ کر لے, کہیں اگر اس میں ریاکاری نہ آ جائے. میں نے اپنے لیے باؤنڈ کیا ہوا کہ جب میں افطار پر بیٹھوں گا پہلے خدا سے معافی مانگوں گا کہ خدا میں جانتا ہوں کہ جو کچھ یہاں پہ رکھا ہے یہ بہت سو کو نہیں ملا ہے اور میں شرمندہ ہوں کہ میں کھا. ہم لوگوں کو کچھ تو سوچنا چاہیے, 4 ملین درہم خرچ کیے گاڑی کے اوپر, عقل کے مارے اتنے مر رہے ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, تجھے نظر نہیں آئے, کھانا نہیں مل رہا ہے, عزت آبرو خطرے میں پڑی ہوئی ہے, لوگوں کی زندگیاں عذاب ہوئی ہوئی ہیں, ہمیں یہ لگا ہوا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتی بات, کسی نے امیر مومنین سے اتنا سبھی نہیں سیکھا, کیوں نہیں سیکھا ہم لوگوں نے. اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے قیامت کے دن حاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون, جس کا مسخرہ کرتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا. قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ہذا, ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے ہمیں آج کی, تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. جو خدا نے متعال کی لقاء کو جانتا ہوں کہ مجھے خدا کے سامنے جانا ہے, خدا نے متعال کے سامنے جواب دینا, وہ یہ حرکتیں کرے گا. یہ بندہ خدا شاید فکر میں مخالف نہیں ہوگا قیامت کے, لیکن عمل میں جو کچھ کر رہا ہے وہ قیامت کے اعتقاد پہ نہیں ہے, عمل میں قیامت کا اعتقاد نظر نہیں آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہم لوگ مثال کے طور پر بعض اوقات اسراف کرتے ہیں, البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس نے 4 ملین درہم کا اسراف کیا, ہمارے اندر بھی اگر کم پیسہ ہو ہم اسراف کریں گناہ پھر وہی ہو جائے گا. اس کا اسراف اس کے لیول پر تھا اور ہم لوگ اگر اسراف کریں گے ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اس کے 4 ملین پہ سزا زیادہ ملے گی اور ہم نے اگر 4,000 کا اسراف کیا تو ہمیں کم سزا ملے گی, ہمیں اس کے حساب سے سزا ملے گی. تو اسراف نہیں ہونا چاہیے, اپنی زندگی کو ایک محفوظ جگہ کے اوپر رکھیں, قیامت کے دن جواب دینے کے قابل ہوں اور مشکل میں نہ پڑیں. وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین, تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا, تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. خدا نے متعال مجھے اور آپ کو اس سخت آئے کریمہ سے اور اس میں جو عذاب کی اس خبر دی گئی ہے اس سے بچنے کی توفیق نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, اور اس کی وجہ یہ کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کو مسخرہ بنا لیا تھا. ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے دہرائی جاتی تھیں, تم مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ. مذاق مت کرو, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, سنجیدگی سے ان کے اوپر غور کرو. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہی اللہ کی نشانیاں, ہر روز جنازہ اٹھاتے ہو پھر بھی نہیں سوچتے قبر میں جانا ہے. یہی اللہ کی نشانیاں, ہر روز سنتے ہو ایک اور مر گیا ایک اور مر گیا پھر بھی نہیں سوچتے میں نے بھی مرنا ہے. اللہ کی نشانیاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے غلط کام کرنے والا مصیبت میں پھنستا ہے اور بعض اوقات کس طریقے سے اچھا کام کرنے والا مصیبت سے نکلتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود عبرت میں کمی ہے. یہ سب کیوں ہیں؟ ذالک بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا, اس کی وجہ یہ کہ تم نے اللہ کی نشانیوں کو مذاق بنایا. وغرتکم الحیات الدنیا, یہ اصلی جملہ یہاں پر اللہ نے علت میں بیان کر دیا. اصلی کیا ہے؟ غرتکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے. یہ دنیا دار الغرور ہے. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. 3 جملوں پر مشتمل یہ دعا. اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور, اے خدا ہمیں نصیب کر دے کہ ہم دھوکے کی دنیا سے پہلو بچا کر چلے جائیں. تجافی, ایسا ایک آدمی لیٹا ہو کہ اس کو اشارہ کریں تو وہ کھڑا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں تجافی. تتجافى جنوبهم، آیہ کریمہ کے اندر. تتجافی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے لیکن ایسا لیٹا ہوا ہے کہ اشارہ بھی کریں گے تو کھڑا ہو جائے گا. تو فرمایا اللہم ارزقنی، اے خدا تو ہمیں دے دے. کیا دے دے؟ التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کی دنیا میں اتنا لیٹ نہ دے کہ اشارہ بھی کرے تو ہم کھڑے ہو جائیں. اس سے ہمارا بہت دل لگا بناؤ، تجافی ہو. ہم اس سے جوف کہتے ہیں اندر کے خالی ہونے کو، بس خالی کر کے یوں چلے جائیں جلدی جلدی. والانابت الی دار الخلود، انابہ یعنی نو، واپس جانے سے ہمیں دار الخلود ہمیشہ کی زندگی پر پلٹنا نصیب کر دے. جو کام کریں گے سوچ کر کریں ہمیشہ کی زندگی وہاں ہے، یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے. والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، خوبصورت ترین جملہ یہ ہے، استعداد دے دے ہمیں، تیار کر دے موت کے لیے وقت نکل جانے سے پہلے. ایک فوت ہے، فوت کیا ہے؟ مثال کے طور پر 7 بجے آپ کی گاڑی جانی تھی، آپ پہنچے گاڑی چلی گئی، اس کو ہم کہتے ہیں فوت، دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ وقت نکل گیا. ایک ہے موت، موت کے لیے تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے. وقت کب نکلتا ہے؟ جب حلقوم پر پہنچ جاتی ہے موت، جب اسرائیل نظر آ جائیں پھر وقت نکل چکا ہے، اب وقت نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ نظر آئیں، ملک الموت نظر آئیں، اس سے پہلے ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوں کہ جب ملک الموت آئے تو اس سے کہیں کہ ہم پہلے سے تیار تھے موت کے لیے، ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا. فَالْيَوْمْ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پس آج کے دن وہ اس میں سے نہ نکالے جائیں گے نہ ان سے عذر قبول کیا جائے گا. پھر کوئی عذر نہیں ہے، پھر کوئی عذر نہیں ہے. ہاں کسی کے پاس محبت اہل بیت ہے، حب اہل بیت میں اس نے کچھ اعمال انجام دیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے، یہ اس کی قسمت ہے کہ اس کو شفاعت نصیب ہو جائے. اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا کچھ منیمم اسٹینڈرڈ چاہیے. کل سورہ مدثر کی آیت بتائی آپ کو کہ فرمایا کہ ایک موقع ایسا آتا ہے فما تنفعہم شفاعت الشافعین، کہ ان کو پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن ہمیں اس سے پہلے کوشش کر لینی چاہیے. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایک آئے کریمہ کے اندر 3 دفعہ رب کا لفظ تکرار ہو گیا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، پس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. رب السماوات، آسمانوں کا پروردگار. رب الارض، اور زمین کا پروردگار. رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار. ایک آئے کریمہ کے اندر 3 دفعہ رب کا لفظ تکرار ہوا. فللہ الحمد، یہ کس بات کے لیے فرمانا چاہتا ہے؟ سب کا پالنا خدا کے ہاتھ میں، سب کا پالنا خدا کے ہاتھ میں. ایک کوئی بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کس جگہ پر ایک پہاڑ پہ گئے، بہت اونچائی کے اوپر، اور اس اونچائی کے اوپر ہم نے ڈاکومنٹری میں شاید دیکھا تھا، نیشنل جیوگرافک کی شاید، کہ اس پہ دکھایا کہ وہ ہمالیہ کے اوپر گئے، اتنی اونچائی کے اوپر 8000 اور کچھ میٹر اوپر جا کر، ان اب وہاں پہ کیا حیات کا کوئی تصور ہے کہ کوئی زندگی ہوگی یہاں پہ؟ تو اس نے دکھایا کہ اس نے ایک پتھر کو ہٹایا، پتھر کو ہٹایا تو اس پتھر کے نیچے کیڑے موجود تھے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ پالنے والا عجب پالنے والا ہے، 8000 میٹر کے اوپر جا کر اس سردی میں پتھر کے نیچے کیڑوں کو رزق دے رہا ہے، اور ہم اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کا بندوبست ہے. اس کا بندوبست کتنا پیچیدہ ہے، اور ہم اس بات پر ڈر رہے ہیں، خدا نہ کرے خدا نے متعال کی معصیت کر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ اس نے وعدہ کیا، پھر کیوں نہیں ملے گا؟ وللہ الحمد، بس اللہ کے لیے حمد ہے. رب السماوات، آسمانوں کا پروردگار. رب الارض و رب الارض، اور زمین کا پروردگار. رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں بڑائی بس اسی کی ہے، بس اسی کی. بڑائی کسے کہتے ہیں؟ کبریائی کیا کہتے ہیں؟ بزرگوار، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا پائے گا. بڑائی اس کے لیے، کبریائی اس کے لیے. لکھا ہے ایک حدیث قدسی میں، مجھے اس کے بالکل صحیح الفاظ یاد نہیں ہیں، فرمایا کہ اگر کسی نے کبریائی میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کو ذلیل کر دوں گا. کبریائی میں کسی کے کوئی مقابلے کی گنجائش نہیں، کبریائی میں مقابلہ کون کرتا ہے؟ جو شخص تکبر کرتا ہے. فرمایا تکبر مت کرو. کیوں؟ فرمایا کبریائی میری ردا ہے، کوئی میری ردا مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تو اسے ذلیل کر دوں گا. یہ خدا نمتال کے لیے ہے. لہذا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ اللہ علیہ متوازے ترین انسان تھے، متوازے ترین تھے. جبکہ اگر مخلوق میں کسی کو کبریائی سجتی تو وہ انسان کامل ہونے کے ناطے نبی اکرم کو سجتی، کہ سب کچھ اس کا تھا. اگر کبریائی کسی کو سجتی مخلوق ہونے میں تو ائمہ اطہار علیہ السلام کو سجتی. انہوں نے تواضع اختیار کیا، انہوں نے انکساری اختیار کی، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیا، اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا، گدھوں کے اوپر جیسے جانور کے اوپر سواری کر کے چلے گئے. انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کبھی اس موضوع کے اوپر توجہ نہیں دی کہ مثال کے طور پر کوئی شان ہے، کوئی شوکت ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں کیڑوں سے کم تر ہم کبریائی دکھانے کی کوشش کریں، ہم اپنی شان بنانے کی کوشش کریں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ جملہ بہت ساری حساس جگہوں پر یہ جملہ آتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. میں کبھی سوچا تھا ذہن میں اسی ماہ رمضان میں کہ جتنی بھی جگہ پر ہو عزیز الحکیم آ رہا ہے ان تمام کو جمع کیا جائے اور ان سے کچھ حاصل کیا جائے. عزیز الحکیم کا مطلب ہے، عزیز کہتے ہیں ناقابل شکست کو، ناقابل شکست ہے، جس کو ہم اردو میں جب ترجمہ دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے وہ زبردست ہے. زبردست کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا دست ہے جو کبھی نیچے نہیں جاتا، ہمیشہ طاقت اس کے پاس ہے. عزیز ناقابل شکست ہے. هو العزیز الحکیم ناقابل شکست ہے، اتنا طاقتور ہے لیکن کبھی غیر حکمت سے کام نہیں لیتا، ہمیشہ حکمت دکھاتا ہے. جو آدمی کبھی ناقابل شکست ہوتا ہے نا تو موڈ میں آ کے کچھ کر دیتا ہے، غلطی کر دیتا ہے. وہ زبردست ہے، ناقابل شکست ہے لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر کام میں حکمت رکھتا ہے، ہر کام میں حکمت رکھتا ہے. اور یہی صفت بعد میں خدا نمتال چاہتا ہے ہمیں نہ ہمارے اندر نظر آئے. قرب الہی یہی ہوتا ہے، تقرب یہی ہے، قرب یہی ہے کہ اللہ کی صفات بندوں کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں. ابھی آج صبح یا پتہ نہیں کل رات ایک کتاب کے اندر حضرت قمبر کے امیر المومنین سے ملنے کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا زبردست تھا، لیکن اس میں کہیں ریفرنس نہیں لکھا تھا. تو ابھی بلا ریفرنس ان صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے جو مستند آدمی ہیں اس کو میں دہرائے دیتا ہوں، لیکن واقعے سے میں کوئی غلطی نہیں نظر آ رہی تھی اور آدمی مستند ہیں، رائٹر مستند ہیں، گرچہ انہوں نے سند نہیں لکھی ہوئی تھی. تو اس میں لکھا تھا کہ یہ اپنے علاقے کے اندر حبشہ میں کسی بادشاہ کے بیٹے تھے اور ان کے باپ کی بادشاہت پر کسی اور نے قبضہ کر لیا تھا حبشہ کے اندر. بعد میں کوئی واقعہ پیش آیا اور انہوں نے کسی سے ارادہ کیا شادی کرنے کا، تو اس نے کہا کہ تم اتنی فوج لے کر جاؤ، اور اس نے کہا کہ علی کا سر مجھے مہر میں چاہیے. کہا مجھے علی کا سر مہر میں چاہیے. ان کو کچھ معلوم نہیں امیر المومنین کون ہیں، کس طرح کی شخصیت ہیں. روانہ ہوئے، اپنا لشکر لے کر آئے، امیر المومنین کے سامنے مدینہ میں پہنچ گئے، مدینہ کے نزدیک پہنچے اور لوگوں سے پوچھا علی کون ہے. اتفاقاً خود امیر المومنین سے پوچھا علی کون ہے، خود امیر المومنین سے پوچھا علی کون ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ اس کا قد میرے جیسا ہی ہے، اس کا قد میرے جیسا ہے، حال حلیہ بھی میرا جیسا ہے، اور جتنی اپنی بات نہیں بتایا میرا جیسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. اس نے کہا اچھا، تو کہنے لگا کہ میں نے سنا بہت طاقتور ہے. کہنے لگا ہاں طاقت بھی میری جیسی ہے. کہنے لگا پھر ایسا کرو کہ مجھ سے لڑو تاکہ میں دیکھوں کہ میں علی کو ہرا سکتا ہوں یا نہیں ہرا سکتا. فرمایا ہاں تم نے اگر مجھے ہلا رہی نا تو تم علی کو بھی ہرا لو گے. اس نے ایک حملہ کیا امیر المومنین کے اوپر. امیر المومنین کے ہاتھ میں کدال تھا، کہیں کدال لے کے جا رہے تھے کچھ کام وام کے لیے، تو کدال تھا. امیر المومنین نے اس کی تلوار کے اوپر مارا کدال اور اس کی تلوار گر گئی، زندگی میں پہلی دفعہ تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی. اب امیر المومنین کے پاس کدال تھا، اس کو مار سکتے تھے، نہیں مارا، کھڑے ہو گئے دوبارہ. پھر اس کے پاس ایک گرز تھا، جو لوہے کا موٹا سا گرز ہوتا ہے، وہ اس نے گھمایا امیر المومنین کے اوپر مارنے کی کوشش کی، وہ پھر مولا نے کدال سے مارا اور اس کا گرز گرا دیا، پھر مولا کھڑے ہو گئے، پھر حملہ نہیں کیا. پھر اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی آیا تھا، اس کی شمشیر دی بہت غصے میں کہ میں مثلا اس آدمی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. اس نے پھر وہ لے کر مارا، امیر المومنین نے یہاں سے کمر بند جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ادھر سے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کو ہوا میں اچھالا، اور ہوا میں اچھال کے زمین پہ لا کے آہستہ سے رکھ دیا اور پھر چھوڑ دیا. تو کہنے لگا کہ یہ ساری صفتیں علی میں. طاقت تو ٹھیک ہے, یہ جو تین دفعہ چھوڑا یہ بھی علیم ہے؟ فرمایا ہاں یہ بھی علیم ہے. کہنا تھا تم ہی علی ہو, تم ہی علی ہو. نعرہ حیدری کا موڈ ہے, نعرہ حیدری لگائیں, نعرہ حیدری, ایک دفعہ لگا, نعرہ حیدری, دو دفعہ لگا لیا, ایک دفعہ اور لگائیں, ایک دفعہ اور لگائیں زور سے, نعرہ حیدری. امیر مومنین کا ذکر بلند ہے, بہت بلند ہے, ہم لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کے بھی چیخے ان کے ذکر پہ نہیں پہنچیں گے, لیکن اس میں ہمیں برکت ملتی, ہمیں برکت ملتی. اس نے جب دیکھا نا کہ یہ فضیلت ہے, کہنا علی میں یہ فضیلت بھی ہے, فرمایا ایسے فرمایا تم ہی ہو, کہا تم ہی ہو. کہا ٹھیک ہے, اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا کہ امیر مومنین کے بارے میں ایک دو سوال کیے, اس کے بعد کہا کہ تم کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا کہ میں شادی کی وجہ سے آیا تھا اور میں اس لڑکی کو چاہ رہا تھا اور آج سے میرا موضوع ختم ہو گیا, اب میں آپ کے ساتھ ہوں. امیر مومنین نے فرمایا اسلام قبول کرو. کہنے لگا ایک شرط پہ قبول کروں گا, ایک شرط پہ قبول کروں گا, ساری زندگی مجھے اپنے غلام بنائیے گا, کبھی مجھ سے علیحدہ نہیں کیجیے گا. کہا میں اس شرط پہ قبول کروں گا کہ ساری زندگی مجھے اپنا غلام بنائیے گا اور مجھے اپنے آپ سے علیحدہ مت کیجیے گا. یہ حضرت قمبر کی شان تھی. حضرت قمبر نے دیکھ لیا کہ یہ اتنے فضیلت والے آدمی ہیں, اب اگر مجھے دین ہی قبول کرنا ہے اور اپنا سب کچھ چھوڑنا ہے, بادشاہت یہ اور وہ, میں اس سے کم قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا. قیمت طے کر لی اپنی, امیر مومنین کی غلامی کو اپنی ساری قربانیوں کی قیمت بنا لی اور اس قیمت پر ساری زندگی خوش ہو گئے. حضرت قمبر کی ذات مقدس پر درود بھیجے محمد و آل محمد. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. زبردست طاقت رکھنے والا, حکمت رکھنے والا امیر المومنین خدا نے متعال کے عزیز و حکیم ہونے کی واضح نشانی کہ زبردست طاقت بھی ہے اور بھرپور حکمت کے ساتھ ہے, کہیں طاقت کا بغیر حکمت کے استعمال نہیں فرمایا. سورہ جاسیہ سے اختتام پذیر ہوئی, الحمدللہ رب العالمین. خدا مجھے اور آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. درود بھیجے محمد و آل محمد.
دیگر باواز بلند صلوات.